المنتظر
الاجل الاجل
يا امام المنتظر
الاجل الاجل
عزيزي امام زمانا سلامتي امام زمانا وشودي امام زمانا بلانتا
السلام
کمرے بنی آشم سے فلان سٹ
کروا عزیزان گرامی، کل اس مجلس کے ساتھ شبیہ زوجنہ برآمد ہوگی، عاشور کی مجلس 1:30 بجے شروع ہوگی جس میں اعمال عاشورہ اور اس کے بعد مجلس کا انعقاد ہوگا اور اس کے بعد فاقہ شکریہ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ
الشیطان اللین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الليل والنهار بقوته وميز بینهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حد محدودا وامدا ممدودا
اللهم صل على محمد
والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد دعوت النبویہ والسولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ والآثار الباقریہ والمحاصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجد الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ القائم بامر اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر وشف والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم للذی ہجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد فاکثرهم فیه الفساد فصبوا علیهم ربک سوط العذاب ان ربک لبالمرصاد صلوات
عزیزان گرامی، کربلا کے تاریخ کے رشتے کے عنوان سے ہم اپنی گزارشات آپ کی سماعت کی نظر کرتے ہوئے اختتامی مراحل کی طرف آبے. حقیقت تو یہ ہے کہ انبیاء کا مکتب اور نبوت کا انسٹیٹیوشن اگر یہ نہ ہوتا تو انسان کبھی بھی فکر، سوچ، اخلاق، علم اور اس جیسی دوسری بڑی صفات کے حوالے سے ترقی کے مراحل نہ چڑھ سکتا. یہ نبوت کے انسٹیٹیوشن کا ایک بہت عظیم احسان، کنٹریبیوشن انسان کی ڈیولپمنٹ کی طرف ہے، جس میں اس کی روحانی بالغی، گروتھ اور انسان کی حیثیت سے اس کے وجود کو جسٹیفائی کرنے کے اسے راستے دکھائے گئے. ویسے تو ہر وہ شخص جس کے دو ہاتھ اور دو پیر ہیں اور جو سن سکتا ہے اور بول سکتا ہے اسے ہم آدمی یا انسان کہتے ہیں، لیکن مانوی اعتبار سے آدمیت اور انسانیت اس چیز کا نام ہے جس میں زیادہ سے زیادہ انسانی قدریں اور ہیومن ویلیوز گرو کرے، ورنہ ایک انسان میں اور ایک جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. حقیقت تو یہ ہے کہ جتنی ہیومن ویلیوز انسان کی شخصیت میں اجاگر ہوتی ہیں اتنا زیادہ وہ اپنے وجود کو اور نیابت خدا کو جسٹیفائی کرتا ہے. عزیزان گرامی، اگر ہم ہیومن ویلیوز پر بات کریں جو ہم مسلسل کرتے آئے، تو ایک لامحدود فہرست ہے جس میں محبت ہے، ایثار ہے، علم ہے، صحابت ہے، شجاعت ہے، اطاعت ہے، صبر ہے. آپ ایسی بہت ساری صفات کو جن جن کو قرآن مجید نے اعلی صفات کہا انہیں اگر ایک فہرست کی شکل دیں تو ایک طویل فہرست بنے گی. ہو سکتا ہے کچھ صفات آپ سے امٹ ہو جائیں، بھول جائیں آپ، لیکن ان ساری صفات کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو اس لفظ کو ہم انسان کی حساسیت یا اس کی سینسیٹیویٹی سے تعبیر کر سکتے ہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے، میں نے صبر کو بھی حساسیت کہہ دیا، میں نے اطاعت کو بھی حساسیت کہہ دیا، میں نے سخاوت کو بھی حساسیت کہہ دیا، میں نے علمیت کو بھی حساسیت کہہ دیا، میں نے عدالت کو بھی حساسیت کہہ دیا. حقیقت میں تو جس کے پاس احساس ہے اس کے پاس عدالت ہے، اس کے پاس شجاعت ہے، اس کے پاس سخاوت ہے، اسی کے پاس اطاعت ہے، اسی کے پاس علم ہے. یعنی بنیادی جو نقطہ ہے وہ آپ کی سینسیٹیویٹی لیول ہے، اور جو جتنا حساس ہے اتنا وہ ذمہ دار ہے. دیکھیے جو بے حس ہے نا جانور کیا ہے؟ بے حس، تو لہذا اس کی ذمہ داری کی لیول نہیں ہے. اور انسانوں کے اندر بھی جو کیٹیگریز ہوتی ہے نا، آپ کسی انسان کو زیادہ ذمہ دار اگر پائیں گے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کی ہیومن لیول، سینسیٹیویٹی کی لیول بہت ہائی ہوتی ہے. اب سب سے زیادہ ذمہ دار کون ہے؟ پیغمبر.
سلام کروڑا درود صلوات.
دیکھا جو بے حس تھا, جسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ عدل ہو, اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ سچ بولا جائے, اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ دعوت خدا کی جائے, اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ انسان کے وقار کا احترام کیا جائے, اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ سچ ہو یا جھوٹ ہو, ایسا کوئی پیغمبر نظر آئے؟ تو پیغمبر بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے؟ حساس, سینسیٹیو, اور جو جتنا زیادہ ہے کہ وہ بیدار کر کو ڈر کر, مڑا ہے ان کی مصنوعی کا ایک شعر, ہر کے وہ بیدار کر کو ڈر کر, ہر کے وہ آگاہ کر رخ زرد کر, جو جتنا بیدار ہے اتنا ہی پر درد ہے, اور جو جتنا آگاہ ہے واقفیت رکھتا ہے اتنا ہی اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے, اس لیے کہ جتنی زیادہ آگاہی ہو گئی, جتنا زیادہ معلوم ہو گیا, اتنا زیادہ احساس ذمہ داری بڑھ گیا, اور جب احساس ذمہ داری بڑھتا چلا گیا تو گھبراہٹ سے منہ کا رنگ پیلا ہوتا چلا گیا. ہم اپنے معاشرے میں نہیں دیکھتے کہ جو لوگ کہتے نا اگنورنس از اے بلیسنگ, اب نہیں پتا تو نہیں پتا, جب نہیں پتا تو ذمہ داری نہیں ہے, لیکن جتنا پتا چلتا گیا اتنی ذمہ داری بڑھتی چلی. اب یہ حساسیت جو ہے وہ بنیادی اسپریچل نقطہ ہے, اور یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر ذمہ داری ہوتی ہے, جو جتنا سینسیٹیو ہے وہ اتنا ریسپانسبل ہے, اور تاریخ انسانی میں ہم ہائیسٹ لیول آف سینسیٹیوٹی, حساسیت کی انتہائی لیول مکتب نبوت میں دیکھتے ہیں, یا وہ جو مکتب نبوت کو بچانے کے لیے انٹیکٹ رکھنے کے لیے اس راہ پہ چلتے ہیں جو نبیوں کی راہ. اب حساس ہے انسان, سینسیٹیو ہے, اس کی حساسیت بھی دو طرح کی ہے, ایک وہ سینسیٹیو ہے اپنے خدا کی طرف, حساس یعنی ذمہ دار اپنے خدا کی, اور دوسرا وہ حساس ہے اور ذمہ دار ہے خدا کے بندوں کی طرف. اب جب پہلی لیول ہے سینسیٹیوٹی کی, اللہ کی طرف ذمہ داری, مولا کائنات نے اپنے صحابی عمیر بن زیاد کا ہاتھ پکڑا اور قبرستان کی طرف لے کے چلے, راستے میں چند جملے کہے کہ جو انسان کی اللہ کی طرف ذمہ داری کا احساس دلاتے ہیں. ارشاد فرمایا انا ہاذہ القلوب اولیۃ فخیرھا او آہا, اے کمیل یہ دل یہ قلوب برتن کی طرح ہوتے ہیں, انا ہاذہ القلوب اور یقین فخیر ہوا ان میں بہتر وہ قلب ہے, او آہا جس ظرف کی ظرفیت بڑی ہے, یہ دل قلب برتن کی طرح ہے, ایک برتن اچھلا ہے کچھ بھی ڈالو چھلک جائے گا, ایک ذرا گہرا ہے اپنی کیپیسٹی کے برابر لے لے گا, اور ایک ظرف پوری ظرفیت رکھتا ہے کہ جو ڈالو سمیٹتا چلا جائے, تو جس کی جتنی بڑی ظرفیت ہے جس کے قلب کی وہ سب سے بہتر قلب ہے. پیغمبر نے سے کسی نے پوچھا پیغمبر آپ تو رحمت للعالمین ہیں, تو آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت اور آپ کا علم تو سب کے اوپر برابر ہونا چاہیے. پیغمبر نے کہا آسمان سے پانی برستا ہے, جب صحرا کی زمین پر برستا ہے تو کیا اس میں ٹھہر جاتا ہے؟ صحرا کی زمین اسے نچوڑ کر پھینک دیتی ہے, پھر وہ سنگلا پہاڑوں پر دیتا ہے, وہاں سے بہتا ہوا نیچے آ جاتا ہے, جہاں پر تھوڑا بہت ڈپریشن ہو اس میں جمع ہوتا ہے, اس کے بعد آگے چل جاتا ہے. ہاں جس زمین کی مٹی کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے ہولڈ کرنے کی, وہیں وہ ہولڈ کیا جاتا ہے, وہیں سے گل اور بوٹے اٹھتے ہیں, وہیں سے پانی تو سب سے زیادہ برستا نا, پہاڑ پر بھی برستا, برس کر نیچے آ گیا, جہاں چھوٹا موٹا ڈپریشن تھا وہاں جمع ہو گیا, ورنہ سب نیچے. صحرا میں برسا, ریتیلی زمین تھی پتہ ہی نہیں چلا, رات کو بارش ہوئی صبح خبر ہی نہیں, لیکن جو زرعی زمین تھی جس کے اندر گل اور بوٹے اگانے کی صلاحیت تھی اس نے اس پانی کو ہولڈ کیا, جس کی ہولڈنگ کیپیسٹی تھی اس نے اس کا ثمر دکھایا. تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا قلب ایک ایسے برف کی طرح ہے کہ جس کی جتنی بڑی ظرفیت ہو وہ اتنا خیر اور اعلیٰ ہے, یعنی جتنا ہولڈ کر سکتا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا لے اللہ کا کروڑ ناسو ہو چکن اما ظاہر مشہور اما خائف مقصور لے اللہ کا کروڑ ناسو بے کئی ناسم تمز و اوینا اولائی کا اے عمیر اللہ زمین کو کبھی اپنی حجت کے بغیر نہیں چھوڑتا. وہ ظاہر مشہور ہو یا خائف مقبول حجت زمین پر باقی رکھنا اس کی مرضی ہے, اور اس دلیل کے ذریعے سے خدا کی نشانیوں کی شناخت ہوتی ہے. وہ اپنے جیسوں کے دلوں میں اس نشانیوں کو بوتے چلے جاتے ہیں. کم زمانہ ہونا ایسا, لیکن ایسے لوگ نہیں دکھتے زمین کے اوپر جو اللہ کی نشانی ہے اور اپنے جیسوں کے دل میں پھر وہ نشانی کو بوتے چلے جاتے ہیں. سہنت دنیا بے ادانے بربار ہوا مول قتل بالمحل العلا, وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بدن تو تمہیں اپنے درمیان سفر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. سہنت دنیا بے ادانے بربار ہوا مول قتل بالمحل العلا, لیکن روحیں ان کی محل اعلیٰ کا سفر کرتے ہیں. بظاہر زمین پر ہیں آپ جیسے ہیں, چل پھر رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, لیکن روحیں مولا اعلیٰ کا سفر طے کرتی ہیں. اسی لیے تو جب آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو کوئی سوال پوچھا جائے آپ فوراً جواب دیتے ہیں, آپ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے, تو کہا ہمارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں, کہا پانچ, تم نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کیسے تم نے پانچ کہہ دیا, کہا وہ تو حرام میرے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں, کہا جس طرح تمہارے سامنے حرام یہ انگلیاں ہوتی ہیں اس طرح آسمان و زمین کے کنارے. سہنا دنیا میں ابدان اربا مال قتل بالمحل العلا, تمہارے درمیان ان کے بدن سفر کرتے ہیں لیکن حقیقت ان کی روحیں مولا اعلیٰ کا سفر طے کرتے ہیں. اور پھر یہ انسان کا اس کے اللہ کی طرف حساسیت ہے, اس کی محبت ہے. اسی لیے کہا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ تمہارے قلب کو اطمینان ہی نہیں مل سکتا جب تک کہ تم ہم سے بات نہ کرو, ہمارا ذکر نہ کرنا, ہمیں آواز نہ دو, ہم سے کمیونیکیٹ نہ کرو. یہ انسان کی ذمہ داری ہے, حساسیت ہے اس کے اللہ کی طرف. اب دوسری قسم کی ذمہ داری اور حساسیت انسان کی ہے انسان کی طرف. تین مواقع, ایسے تو بے حساب مواقع قرآن مجید میں, سورہ طہٰ, سورہ کہف اور سورہ توبہ, تین مختصر سی آیات میں آپ کے سامنے اس ذمہ داری کے حوالے سے پڑھوں جو بندوں کی طرف انسان کی ہے. اور ہائیسٹ ذمہ دار کون ہے؟ پیغمبر. پیغمبر کا خطاب ہوا فلاں باقی اور نفسے کا آسارے فائنل تمہیں مجھے حاصل حدیث اس فن, اے پیغمبر تجھ پر ہم نے جو حدیث جو اپنی گفتگو پر نزول کیا فلاں باقی اور نفسے کا, تو اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے نفس اپنی جان پر کھیل رہا ہے. اللہ آسان فائن لم تو میرے بحاظل حدیث سے اس فن, ایسا نہ کر, تمہارے کام اس حدیث کو پہنچانا ہے, اس کے پہنچانے میں گھل گھل کر ختم ہونا نہیں ہے. یعنی پیغمبر
وہ حدیث خدا کو سنانے کے لیے بے چین تھے. صرف سنانے کے لیے نہیں، اس حدیث خدا کو بندوں کے دل میں اتارنے کے لیے، ان کی زندگی میں بسانے کے لیے اتنے بے چین تھے، گھل رہے تھے احساس ذمہ داری اور حساسیت پیغمبر کا. تو کہا نہیں، فقط سنا دو، گھلو نہیں. سنو، طہٰ نے کیا فرمایا؟ طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى. اے طہٰ، تجھ کو میں نے یہ تذکرہ، یہ ذکر قرآن کے نام سے نازل کیا. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اس لیے نہیں نازل کیا کہ تو ذمہ داری کے بوجھ کے نیچے اتنا دب جائے کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دے. الا تذکرۃ لمن یخشا، تیری ذمہ داری وہاں پر ختم ہو جاتی ہے جہاں تو اس کو سنا دے اور اس کا تذکرہ کر دے. یعنی پیغمبر صرف سنانے پر اتفاق نہیں کرتے تھے، پیغمبر چاہتے تھے کہ اس کو اڈاپٹ کیا جائے، پیغمبر چاہتے تھے کہ وہ انسان کی زندگی میں شامل ہو جائے، پیغمبر چاہتے تھے کہ وہ ویلیوز انسان کے اندر بس جائے. پھر کیسے انسانوں سے پیغمبر کا مقابلہ تھا، سامنا تھا؟ تاریخ انسان کے سب سے زیادہ سخت دل انسان، جیسی سخت زمین پتھریلی زمین ویسے سخت دل انسان. آپ کو سوچیے پیغمبر کا کیا رنگ ہوتا ہوگا، وہ قرآن کو سنانے میں، وہ سچ کو بتانے میں، وہ انسان دوستی کی باتیں کرنے میں، ان کٹھور لوگوں سے بات کرنا. قرآن کریم نے کہا کہ اتنا مشکل ہے تو اپنی جان کھلا. سورہ توبہ میں کہا لقد جاءت رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ارے ہم نے تمہاری طرف ایسا رسول بھیجا. لقد جاءتم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہاری اچھائی کے لیے اتنا پریشان ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ وہ تمہیں اچھا دیکھنے کے لیے، تمہاری اس کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے جسے انسانیت کی کیپیسٹی کہتے ہیں، وہ حرص کے مقام پر. حریص کا لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے پیغمبر کے لیے. قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اتنا قریب ہے، کلوز ٹو ہز ہارٹ، تمہاری بہتری، تمہاری اچھائی، تمہاری فلاح و بہبود اتنا قریب. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکا بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور حرص کے مقام پر آ گیا، اتنا زیادہ طلب کی مومنوں کے لیے خیر فلاح. اب ہرس کسے کہتے ہیں؟ ہرس کا مطلب ہے تھوڑا ملا اور مل جائے، پھر ملا اچھا تھوڑا سا اور ہو جائے، تھوڑا سا اور ملا تھوڑا سا اور ہو جائے. یعنی ہرس کا مطلب یہ ہے کہیں پر جا کر قناعت نہیں ہوتی، اور اور اور. یعنی پیغمبر کس چیز کے لیے حریص ہے؟ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے حریص، انسان کی انسانیت بڑھانے کے لیے حریص ہے، اس کی ویلیو اس کو کی کیپیسٹی کا بڑھانے کے لیے حریص ہے. مال کے لیے حریص نہیں ہے، دولت کے لیے حریص نہیں ہے، حکومت کے لیے حریص نہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر کا کیا کانٹریبیوشن ہوگا انسان کی زندگی میں، سارے پیغمبروں کا، پھر آخری پیغمبر کا. کیسا انسان دیکھنا چاہتے ہوں گے پیغمبر، جس کے لیے قرآن کریم نے پیغمبر کے لیے لفظ حریص استعمال کر لیا، کیسا انسان دیکھنا چاہتے ہوں گے؟ تو کیا ایسے انسان پیغمبر کی اس عظیم کوشش کے نتیجے میں وجود میں آ گئے؟ یہ ہے اصل سوال. پیغمبر نے تو بڑی کوشش کی، اتنی کوشش کہ قرآن کو، پیغمبر کو حریص کہنا پڑا، لیکن کیا اس کے نتیجے میں ایسا انسان پیدا ہو گیا اور ایسا معاشرہ وجود کے اندر آ گیا جو
ان کی آئیڈیلز اور ان کے خواب اور ان کی تعلیمات کے عین مطابق تھا یا ہے؟ یہ ہے اصل میں سر. اور یہی سے تاریخ کے بڑے واقعے کی رشتے پیغمبر کی اس جدوجہد کے ساتھ جڑتے ہیں جسے کربلا کا واقعہ اور پیغمبری کی حقیقت کو ہم ایک جگہ شامل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے نا, پیغمبر نے جتنی کوشش کی ایسا کیوں نہیں ہوا؟ سوشیالوجی میں ایک اصطلاح ہے, ڈی پولیٹیسائزیشن. میرے دوستو, ڈی پولیٹیسائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب کے ایک احساس کو نکال کر دوسرے احساس اس میں ڈال دیا جائے, یا ایسے گھبرا دیا جائے اس قلب کو کہ وہ ریگستان کی مٹی بن جائے کہ جتنی بھی برسات پڑے وہ اسے ہولڈ ہی نہ کر سکے. اسے کہتے ہیں ڈی پولیٹیسائزیشن. اچھا, اس ڈی پولیٹیسائزیشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تاکہ جن لوگوں کے ذہن و دماغ میں وہ پرانے آئیڈیلز خواب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کی تعبیریں تلاش کرنے نہ نکل جائیں. جو قرآن مجید نے کہا نا سورہ منافقون میں کہ یا آپ تجھ سے کہتے ہیں کہ ہم تجھے پیغمبر مانتے ہیں, جھوٹ کہتے ہیں. بس جا منافقون کالا اشد ان کا اشد ان رسول اللہ واللہ یعلم کا ان کا رسول ہی واللہ یشد ان رسول ان واللہ یشد یا تو تجھ سے کہہ رہے ہیں نا کہ تو اللہ کا رسول ہے, ہمیں پتا ہے تو ہمارا رسول ہے, لیکن یہ بھی تجھے بتا دیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہ تو رسول نہیں ہے؟ نہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ تجھے رسول مانتے ہیں. اب اگر رسول مانتے تو رسول کے خواب کی تعبیر تو ہوتی نا. رسول کے خواب کی تعبیر نہیں ہوئی, اور ڈی پولیٹیسائزیشن کے لیے دو حربے استعمال کیے گئے. پہلا حربہ یہ تھا کہ مفاہیم کے مطالب کو تبدیل کر دیا جائے تاکہ آپ جس بات کو جس طرح سمجھتے ہیں اب اس طرح سمجھیں, جیسے ہم سمجھانا چاہتے ہیں ویسے سمجھیں. اور دوسرا حربہ دہشت زدہ کر کے کل کے شخص کو ایسے جھنجھوڑ رہا تھا کہ جو کچھ ہے وہ نکل کر باہر چلا جائے اور پھر دروازے بند ہو جائیں, دوبارہ قلب بنائے. یہ دو امپورٹنٹ انتہائی اہم ہتھیار استعمال کیے گئے جب رحلت پیغمبر کے بعد نبوت کے حوالے سے عرب امپیریلزم کی بنیاد رکھی گئی. آپ اسے خلافت کہیں, ہم اسے عرب امپیریلزم کہتے ہیں. عرب امپیریلزم کی بنیاد جب رکھی گئی تو یہی دو ہتھیار استعمال کیے گئے. ایک ہتھیار آپ کے آئیڈیلز اور سوچ کو بدل دیا جائے, اور دوسرے دہشت زدہ کر دیا جائے. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی پہلا ہتھیار ہے ڈی پولیٹیسائزیشن کا, یعنی آئیڈیاز کو تبدیل کرنا. ان میں سب سے زیادہ جس آئیڈیل کو برباد کیا گیا, جس متھون کو مفاد کے لیے استعمال کیا گیا, وہ تھا متھوم جہاد. سب سے پہلے اس متھون کو اصلاح کرنے کے لیے آزان سے حیا علی خیر العمل کے الفاظ کو نکال دیا گیا. دوسری منزل کے اوپر مال غنیمت تھی, سارے لوگوں کو مبتلا کیا گیا. اب جہاز دفاع کا جہاز نہیں تھا, اب جہاز پیغمبر کی گفتگو کو آگے بڑھانے کا جہاز نہیں تھا, اب جہاز زمینوں پر قبضے کرنے کا نام تھا. کیا ہوا؟ عرب امپائر بڑھنے لگی. پیغمبر کی زندگی میں کیا پیغمبر عرب امپائر کی بنیاد نہیں رکھ سکتے تھے؟ کیا پیغمبر ایک عظیم شان عرب سلطنت کا آغاز نہیں کر سکتے تھے؟ پیغمبر کی زندگی میں ہمیں کوئی امپائر کا کانسیپٹ ہی نظر نہیں آتا. اور ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا. عرب سلطنت کا قیام, ایسی سلطنت جس کے ٹکر پر ادھر سلطنت فارس ہو, اس طرف سلطنت روم ہو, ایسی عرب سلطنت کا قیام. اچھا, اب اس میں کس چیز کو استعمال کیا گیا؟ جہاد کے کنسپٹ کو. اور بہت اہم بات ہے میرے دوستو کہ ایک ملٹنٹ اسلام, ایک لڑاکا اسلام, ایک خونریز اسلام کی ابتدا کی گئی. آج آپ کیوں گھبراتے ہیں اس ملٹنٹ ریلیجوسٹی سے؟ یہ کوئی آج کی پیداوار ہے؟ کیا یہ کوئی آج کی پیداوار ہے؟ نہیں میرے دوستو, یہی تو ہم آپ کو پچھلے 7-8 دن سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر چیز کا رشتہ اس کی جڑ میں جا کر تاریخ کی اولین دور کے واقعات میں تلاش کرو. کوئی چیز نئی مینیفیسٹیشن نہیں ہے, سب ایکسٹینشن ہی ایکسٹینشن. پیغمبر نے تو کسی عرب امپیریلزم کی بنیاد نہیں رکھی, فتوحات ہونے لگی اسلام کے نام پہ, اسلامی سلطنت کے نام پہ. اس فتوحات میں جہاد کے بڑے عظیم مفہوم کو استعمال کر کے لوگوں کو قتل و غارت, خون ریزی اور مال بٹورنے پر لگا دیا گیا. اتنا مال بٹورا لوگوں نے کہ جب خلافت سرکتی سرکتی بحالت مجبوری چوتھی منزل پر آئی اور علی نے کھڑے ہو کر مسجد میں یہ کہہ دیا کہ میں غلط راستوں سے لوٹے ہوئے مال کو واپس لے لوں گا, جیسے درخت کی چھال کو اتارا جاتا ہے تو اٹھنے والا مجمع علی کا دوست نہیں رہا تھا. پھر جب مجمع اٹھا وہ اس بات کی فکر میں تھا کہ اپنے محل کیسے بچاؤں, اپنے غلام اور بانڈیڈ لیبر کیسے بچاؤں, اپنی جمع کی ہوئی دولت کی کیسے حفاظت کروں. یہ جہاد, اس کو جہاد پیغمبر کی زندگی میں جو کانسیپٹ تھا, اور پھر نجد بلاغہ میں جناب امیر نے چار جملے, میں آپ کو اس جہاد کی تعریف پہ سناؤں اور اس کے بعد ہم آگے چلے. ان جہاد بابر میں اباب جنت لفتح اللہ لفاست الاولیاء. جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولا ہے. اب اس جملے کو یاد رکھنا اور کسی کا مجاہد کہنے سے پہلے سوچ لینا کہ اللہ نے جہاد کا دروازہ اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولا ہے. اب آپ اسے بھی مجاہد کہیں جو فوجی کے سر کاٹ رہا ہے, اسے بھی مجاہد کہیں جو بم لگا کر بے گناہوں کو اڑا رہا ہے, اسے بھی مجاہد کہیں جو کشمیر کی وادیوں کی پرامن زندگی کو برباد کر رہا ہے, اسے بھی مجاہد کہیں جو کوہستان کے پہاڑوں میں چھپ کر آنے والے مسافروں کے راستوں کو روک کر ان کی گردنیں کاٹ رہا ہے, آپ اسے بھی مجاہد کہیں جو غیر مسلموں کے سر کاٹ رہا ہے, مسلمانوں کے سر کاٹ رہا ہے, نمازیوں کے سر کاٹ رہا ہے. ان الجہاد باب من ابواب الجنت فتح اللہ الخاصت الاولیاء. جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولا ہے. خاص دوستوں کے لیے, اب آپ یہ کہیں کہ حکیم اللہ مسعود اللہ کا خاص دوست ہے,
بیت اللہ محسود اللہ کا خاص دوست ہے, قاری حسین اللہ کا خاص دوست ہے, اور اس جیسے بہت سارے تاریخ کے پاپولرس کنگنس. آپ کہیں گے اللہ کے دوست ہیں. دوسرا جملہ, مطلب مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں, آپ خود بہت سمجھدار ہیں. یہ پیرامیٹر دیا ناری نے, مجاہد کون ہوتا ہے؟ خدا کا خاص دوست. کچھ تو ایسی بات ہو نا مجاہد میں کہ جنت کا دروازہ اس کے لیے کہ اللہ کا دوست آ رہا ہے. اب دروازہ کھولے جنت کا, اللہ کا دوست آ رہا ہے, تو کس کو آپ اس پیمانے پر رکھیں گے؟ اللہ کا دوست. بس جسے آپ اللہ کے دوستی کے پیمانے پر رکھ سکے بس وہی مجاہد ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. دوسرا جملہ آپ نے ساتھ فرمایا, وہ لباس تقویٰ, جہاں تقویٰ کا لباس ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ احساس ذمہ داری اپنے اللہ کی طرف, اس کا لباس ہے تقویٰ, اس کی زینت ہے جہاد. اس تقویٰ کا جو متقی ہے وہ مجاہد ہے, جو متقی ہے وہ مجاہد ہے. آپ پہلے تقویٰ ڈھونڈیں, اس متقی کے اندر جہاد ڈھونڈیں, تب جا کر بنتا ہے مجاہد, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. تیسرا جملہ, بعد اللہ وصیتے بجنت ہو وصیتے, یہ جہاد حفاظت کے لیے ہتھیار بھی ہے اور بچاؤ کے لیے ڈھال بھی ہے. یعنی اگر مقابلہ درپیش ہو تو مجاہد آنے والے خطرے کو دین پر سے اور مسلمانوں پر سے ٹال دیتا ہے, اور اسی جہاد کے بلبوتے پر لوگ اس سے خوفزدہ رہتے ہیں, وہ اس کا جذبہ جہاد اس کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے, ڈھال کا کام کرتا ہے اس کے لیے. زخمی تھے امام حسین علیہ السلام, دو گھنٹے تک اس نشیب میں گرے رہے آپ, دو گھنٹے تک.
عظمت جناب حسین علیہ السلام کے کروڑا سلام, کروڑا درود سلامات.
اور ان دو گھنٹوں تک, عصر عاشور کے اختتام پر سرکٹا تھا, دو گھنٹے تک کسی میں یہ مجال اور جرت نہیں تھی کہ وہ قریب آ سکتا. ڈر تھا کہ ابھی سانس چل رہی ہے, یہ مجاہد کا خوف تھا, یہ جہاد کی حقیقت تھی, یہ مجاہد کا روح تھا. زخمی حسین دو گھنٹے تک قریب نہیں آ سکا تھا. تو مجاہد کون ہوتا ہے؟ جس کی تلوار دین کی حفاظت کرتی ہے, اور جس کا روح اور جلال اس کی اپنی حفاظت کرتا ہے. سمجھ طرح کا رب بتا ہوں, فرمان طرح کا ہوں رب بتا ہوں. البت اللہ سوب دل پشما تتل بلا, جو جان بوجھ کر جہاد کو ترک کرتے ہیں اللہ انہیں ترک کر دیا کرتا ہے, اور وہ ذلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور بلائیں انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہوا تاریخ میں جنہوں نے مفادات کی لڑائی لڑی, وہ مال و دولت تو حاصل کر گئے لیکن عزت و سرفرازی ان کے ہاتھ نہیں لگی. آپ رہے تھے پیغمبر سے لے کر 25 سال کے اس تمام پیریڈ کے اندر ہونے والی فتوحات پہ ایک رکھیے اور ان کی اسیسمنٹ کیجئے, ان میں سے کیا کوئی ایسی فتح ہے جس نے فتح کرنے والوں کو کوئی عزت اور سرفرازی بخشی ہو, کوئی مقام اور منزلت عطا کیا ہو, مخصوص قوموں کے دلوں میں ان کا کوئی اکرام پیدا ہوا ہو؟ ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے, 25 سال بعد پیغمبر, فتوحات ہی فتوحات ہوئی نا, بہت بڑی امپائر بنی, بہت بڑی مسلم امپائر بنی, لیکن کہیں بھی عزت مقام مرتبہ مخصوص قوموں کے دلوں کے اندر کوئی اکرام کچھ بھی پیدا نہ ہوا. کیوں نہ ہو سکا؟ اس لیے کہ یہ جہاد کے مفہوم کے مطابق نہ تھا, یہ ملیٹنٹ ریلیجوسٹی تھی, یہ خون ریز فطرت تھی جو انسانوں اور زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتی تھی. آج آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اتنی ملیٹنسی, اتنی ملیٹنسی, اور بڑا غلط ہے اسلام کے نام پر ملیٹنسی. اسلام کے علاوہ اور کس نام پر ملیٹنسی ہوئی؟ ساری تاریخ انڈال کر دیکھ لیجئے نا, اسلام کے علاوہ کس نام پر ملیٹنسی ہوئی؟ کوئی تو آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے تھا نا لڑنے کے لیے, تو جو دہشی بدو اسلام کے فوج میں داخل ہونے چلے گئے انہیں اس کام پہ لگا دیا کہ جاؤ لڑو, زمین فتح کرو, مال غنیمت تمہارا, عورتیں بھی تمہاری, بچے بھی تمہارے, غلام خریدے بناتے کرنا. انہوں نے کہا واہ, اس سے اچھی کیا قانونی حیثیت ہوگی کہ قتل کرنے کو بھی لیجیٹمائز کرتا ہے یہ دین اسلام, اس کے بدلے میں مال بھی ملتا ہے, تمیزیں بھی ملتی ہیں, غلام بھی ملتے ہیں جو نسل در نسل ہماری خدمت کرتے ہیں. خوش ہو گئے لوگ, واہ 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 کیا اچھا کانسیپٹ ہے. زیادہ یہی کچھ ہوا تھا نا, حکم دیا خلیفہ نے فارس کی فتح کے بعد کہ آج کے بعد کوئی عرب کسی عرب کو غلام نہیں بنائے گا, اس لیے کہ اللہ نے اتنی بڑی فارس کی زمین دی ہے, اب ایرانیوں کو غلام بناؤ. تاریخ موجود ہے. اس کے بعد کوئی عرب کسی عرب کو غلام نہیں بناتا تھا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ مفاہیم کو تبدیل کرتے تھے جس کے ذریعے سے آپ کی وہ احساس ذمہ داری اور حساسیت جو ہے کمپرومائز ہو جائے گا. تب جہاد لڑ رہے ہیں, زمین فتح ہو رہی ہے, مال اکٹھا ہو رہا ہے, بالکل سیٹسفیکشن ہے کہ ہم مجاہد ہیں, لیکن حقیقت میں اس جہاد سے نہ دین کی خدمت ہو رہی ہے نہ مسلمانوں کی خدمت ہو رہی ہے. یہ پہلا ایک طریقہ تھا, ہتھیار تھا, یعنی مفاہیم کو تبدیل کر دیا جائے. اب جہاد کا جو مفہوم اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں میں رائج ہے عزیزو, اسی کی بنیاد پر یہ مشرق و مغرب, ایشیا اور افریقہ میں اور پھر اسپین تک کے یورپ میں جو گرجے گرائے, جو عبادت گاہیں ویران کیں, جو ان کی عورتوں کو لا کر بازاروں میں بیچا, جو ان کے بچوں کو غلام بنایا, یہ سارا کا سارا اس جہاد کے مطلب کی وجہ سے تھا جس مطلب کو چینج کر دیا گیا تھا, ڈی پولیٹیسائزیشن. اب آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جی, بابری مسجد گرا رہے ہیں, اس سے بابری مسجد سے پہلے وہاں کیا تھا؟ بابری مسجد سے پہلے وہاں کیا تھا؟ وہاں ایک مندر تھا. جب مندر گرا کر مسجد بنی تب آپ چپ رہے. یہ کون سا جہاد تھا؟ اسے کہتے ہیں ڈی پولیٹیسائزیشن, یعنی آپ کے احساسات اور آپ کے چیزوں کو سمجھنے کے نظریے کو تبدیل کر دیا جائے. آج آپ بے چین ہیں, کورٹس میں جا رہے ہیں, ہم سینکڑوں لوگوں کو مرا رہے ہیں, پاکستان میں بہت زیادہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں, بابری مسجد بابری مسجد بابری مسجد. مجھے تو وہ ایک عرب ہندو کہ تحمل کو سلام کرنے کا دل چاہتا ہے. وہ ایسی کئی مسجدیں ہیں جو مندروں کے ڈبری پہ بنی. یہ کون سی کتاب میں لکھا تھا؟ یہ کون سے پیغمبر نے بتایا تھا؟ آخری پیغمبر نے نہیں. کیا کسی معبد کو توڑ کر انہوں نے مسجد کی بنیاد رکھی؟ نہیں. یہ سنت پیغمبر کے علاوہ کوئی اور سنت ہے؟ پیغمبر کی سنت نہیں. اور میں گزشتہ تقاریر میں وہ قبلہ اول کا راز تو آپ کے سامنے کھول ہی چکی, وہ قبلہ اول کی بات تو میں کر ہی چکی. تو آپ کا قبلہ اول تو ان کا کون سا؟ آپ کا اول تو ان کا کون سا؟ وہ تو 5000 سال کی تاریخ میں ان کا قبلہ ہے, جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. تو آپ اسے آزاد کرنے چلے, جو ان کا اولین ان کا ہے اسے ان سے لے کر آزاد کرنے چلے. واہ کیا کہنے, کیا کہنے. اب دوسرا لکھل ہتھیار یعنی مفاہیم کو تبدیل ہو گئے. سب سے زیادہ جس مفہوم کو نقصان پہنچا مفہوم جہاد ہے. آج اس مفہوم جہاد کی وجہ سے مسلمان ساری دنیا میں بدنام, خوریز, شریر, غیر تعامل پسند,
غیر انسان دوست قوم کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈی پولیٹیسائزیشن. دوسرا ہتھیار ہے دہشت زدہ کرنا. اس کے ذریعے بھی اپنے مقاصد کو حاصل کیا جاتا ہے. دہشت زدہ کرنا, اس سے کیا لفظ نکلتا ہے؟ دہشت گردی. انگریزی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹیروریزم. آج آپ ٹیروریزم ٹیروریزم بڑا پریشان ہوتے ہیں. یہ بھی کوئی نئی تاریخ ہے؟ یہ بھی کوئی نئی تاریخ ہے؟ ارے جب آپ نے نظام کو بدلنا چاہا اور نہیں سمجھتے تھے آپ نہیں تو آپ نے واپس گھمانا چاہا تو سب سے پہلے آپ نے کس کو دہشت زدہ کیا؟ اور دہشت زدہ کرنے کی وجہ سے باقی سارے لوگ دہشت زدہ ہو گئے. ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو ہم کس گنتی کے اندر؟ یہی ہوا نا. تو آپ اس واقعے کو, جس واقعے میں پیغمبر کے انتقال کے 3 روز کے بعد ہی لوگوں کے ایک مجمع کو پیغمبر کی بیٹی کے گھر پر حملہ بولتے ہوئے دیکھے, آپ اندر سے ہوا پائیں, دروازہ توڑ کے اندر گھستا ہوا پائیں, اسے زخمی کرتا ہوا پائیں, اس کے گھر سے چیخوں کی آوازیں بلند ہو, تو اس کو آپ کس نام سے پکاریں گے؟ کس نام سے پکاریں گے؟ دہشت ہوئی نا. اس دہشت سے فزیکل وائلنس بھی ہوا. خود آپ کا ارشاد تھا, خود آپ کا ارشاد. وہ شبلی نے الفاروق میں لکھا کہ جو اس مہم کے لیڈر تھے ان کی سخت طبیعت سے کچھ بعید نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کیا ہوگا. الفاروق شبلی نعمانی, دروازہ پکڑا ہوا ہے جناب فاطمہ نے, نہیں کھولنے دینا چاہتی تھی, تو خلیفہ کے ہاتھ سے, غلام کے ہاتھ سے کوڑا لیا اور اتنی زور سے کوڑا کے بازوں پر مارا کہ تھرا کر فاطمہ یا بتا کی چیخیں بلند کرتی رہ گئی. اس کے بعد ایک لات لگائی, دروازہ توڑ دیا, دروازے کا پچ بی بی کے اوپر گرا. آپ دروازے اور دیوار کے درمیان میں بھج گئی اور پھر بچہ ثابت ہوا. آپ اس سارے ایکشن کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ دہشت. دہشت ہوئی نا. اب اہل مدینہ میں دم رہ گیا کہ فاطمہ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو ہم کس گنتی میں؟ بات آئی سمجھ میں؟ پہلے ہارٹ پر حملہ کرو, دل پر حملہ دو, جسم خود بخود پیرالائز ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اس گھر سے کیا اسٹیٹس کا کرنا نہیں تھا, فاتح بدوحد خیبر و خندہ گلے میں رسی ڈال کر کھینچ کر باہر لائے. اب سارا مدینہ یہ منظر دیکھے. کہلی کے سر پر امامہ نہیں ہے, پیر میں جوتا نہیں ہے, گلے میں رسی ہے اور علی کو ایسے جانور کی طرح گھسیٹ کر لا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ سے؟ ذرا زور سے. کیا کہیں گے آپ سے؟ یہ تاریخ ہے مسلمان کی اولین دہشت گردی تھی. آج آپ دہشت گردی سے پریشان ہیں. آپ نے خود اس کے سیڈز رکھے تھے, خود اسے بویا تھا. یہ دہشت گردی نہیں تھی جس کا شکار علی اور فاطمہ ہو گئے. اس سے بڑی اور کیا دہشت گردی ہوگی؟ پھر دہشت گردی ہوئی مالی وسائل. فدق پر قبضے کو کیا کہیں گے؟ آج آپ رو رہے ہیں کہ فاٹا آپ کے ہاتھ سے نکل گیا, دہشت گردوں نے نکال دیا. کیوں؟ کل آپ نے بھی تو فدق نبی کے گھر سے نکال لیا تھا. اسے کیا کہیں گے؟ اسے کیا کہیں گے؟ زور سے کہنا چاہیے، ہمیں چپ رہنے کے لیے کی تربیت نہیں ہے، کیا کہنا چاہیے؟ اور ہم تاریخ میں اس دہشت گردی کے خلاف سمجھا، ہمارا اب ہمارا اسٹانس سمجھ میں آیا آپ کو؟ ہمارا اسٹانس سمجھ میں آیا؟ کوئی حکومت پر بیٹھے نہ بیٹھے ہمیں اس سے کیا غرض ہے، کوئی تخت پر چڑھے یا اترے ہمیں اس سے کیا غرض ہے، ہمارا اسٹانس ایک ہے، دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں دہشت گردی ہوئی ہم اس دہشت گردی کے مخالف ہیں، اور سب سے زیادہ دہشت گردی کا مقابلہ اور سامنا جس گھر کو ہوا وہ علی اور فاطمہ کا گھر ہے، اسی لیے ہم اس گھر کے ساتھ سالیڈیریٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہماری تاریخ ہے، ہم کبھی بھی دہشت گردوں کے ساتھ نکلے نہ ہوں گے، آج بھی سارے یورپ میں جہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے ہمارا اسے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، ہماری قوم کا اسے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، جب ہم آج کے دہشت گرد کے ساتھ نہیں ہیں تو ہم کل کے دہشت گرد کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب ہماری بات سمجھو، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں، تم نے خزانے پہ قبضہ کر لیا، فوجیں بنا لی، ملک گیری کر لی، اور امپیریلزم کو تم نے جنم دیا، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، تاریخ کی اولین دہشت گردی بھی، اس کے بعد ہونے والی دہشت گردیاں بھی، اور آج کی دہشت گردی بھی، ہم سارے دہشت گردوں سے دور ہیں، اور تاریخ کے ہر دور میں دہشت گردوں کے خلاف کھڑے رہیں گے، آواز بلند کرتے رہیں گے۔ میرے دوستوں، یہ قلب کو تھرتھرا دینا، جب اسے مدینے سے نکالا جائے، عبداللہ ابن مسعود کے پیٹ پر اس لیے کوڑا مارا جائے جس سے پیٹ پھٹ جائے، کہ وہ احادیث بیان کر رہے ہیں جو علی کی حمایت اور علی کے فضائل میں ہیں، دو دردناک موتیں ہیں اصحاب کی، ایک عبداللہ ابن مسعود مفسر قرآن قاری قرآن، اور دوسری ابو ذر غفاری، انتہائی دردناک موتیں ہیں۔ تو جب کوئی عبداللہ ابن مسعود کو پیٹ پر کوڑا کھاتے ہوئے اور پیٹ پھٹتے ہوئے دیکھے تو پھر منہ سے نکلے گی حدیث کوئی؟ جب ابو ذر کو مدینے اور شام اور شام اور ربضہ اور بھر مدینے کے درمیان میں ہڈیاں گھلاتا ہوا دیکھے تو نکلے گی کوئی منہ سے حدیث؟ تو ایسے گیٹ کیا، ایسے گیٹ کیا اس حقیقت کو، اس سچائی کو، اس ایثار کو جو محمد کے گھرانے کے ساتھ وابستہ تھا، اور ہم کیسے بھول جائیں کہ دہشت گردوں نے دوسرے دہشت گردوں کو بڑی ہاشم کے مقابلے پر مضبوط کیا، فورٹیفائی کیا، کیا کیا تھا مالی بن نبیرا نے؟ کہا نہیں ہم آپ کو زکات نہیں دیں گے، یہی کہا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ زکات نہیں دیں گی، کہا آپ کو نہیں دیں گے، اس بات کو مرتد بنانے کا بہانہ بنایا گیا۔ پہلی بار مسلمانوں کی تاریخ میں مرتد کا لفظ مالک بن نبیرہ اور ان کے قبیلے کے لیے استعمال ہوا۔ پھر آپ دہشت گردی دیکھیے، اب لشکر گیا سبق پڑھانے کے لیے مالک بن نبیرہ اور ان کے قبیلے کو، کس کی سربراہی میں؟ خالد بن ولید کی سربراہی۔ جب آپ پہنچا لشکر تو مالک بن نبیرہ اور ان کے قبیلے کو بہت جنگجو اور شجاع پایا، دیکھا یہ تو مقابلے پہ ہم نہیں ٹک پائیں گے، فوراً دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا، مالک کو شک ہوا
لیکن بیچ میں قرآن آ گیا، رسول کی باتیں آ گئیں، بھولا بھالا مسلمان تھا اس گریب میں آ گیا اور سچ سمجھ بیٹھا. مسلمان چونکہ سچا ہوتا ہے نا، سچائی پہ یقین رکھتا ہے، اس نے سچ سمجھا اور یقین کر لیا. پر آدھی رات کو مالک کے قبیلے کا صفایا ہو گیا. کس بنیاد پہ؟ انہوں نے زکات ہمیں نہیں دی، یعنی وہ پیسہ ہمیں نہیں دیا.
اور کسی نے ہمت رہ گئی
جو یہ کہتا کہ آپ حقدار نہیں ہیں زکات کی، میرے مالک کے قبیلے کا انجام نہیں دیکھا. دہشت، دہشت. دو پیرامیٹرز ہیں ساری مسلم امپائرز کے، جتنی ڈائنیسٹیز بنی مسلمان کے ہاتھوں اور اسلام کے نام پہ، دو پیرامیٹرز تھے. پہلا پیرامیٹر تھا آل محمد کی دشمنی اور دوسرا پیرامیٹر تھا دہشت گردی. ساری ڈائنیسٹیز کو دیکھ لیجئے، کوئی آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں آل محمد کی دوستی تھی اور جہاں پر انسان دوستی تھی. میں آل محمد کی دشمنی اور دہشت گردی.
اب کس میں مجال ہے جو کہہ دے
کہ ہم آپ کو زکات نہیں دیں گے؟ سب کے منہ بند ہو گئے، سب کی زبانیں بند ہو گئیں. یعنی روز اول سے جب عرب امپیریلزم کی بنیاد رکھی تو ایسی دہشت گردی پیدا کی گئی، زبانیں خاموش تھی، دل ٹھنڈے پڑ چکے تھے، اپنے سوچنے سے عاجز ہو چکی تھی، ہتھیاروں پر ہاتھ جاتے ہوئے ہاتھ کانپتے تھے. اس کیفیت تک لے آئے تھے یہ 60 ہجری تک. اور اگر 60 کے بعد 61 ہجری کی فجر نہ طلوع ہوتی تو قیامت تک کے لیے کوئی دہشت گردی کے خلاف آواز نہ اٹھا سکتا، اور کوئی بھی نروے کے مقابلے میں امپیریلزم کو ریجیکٹ نہ کر سکنے کی حوصلہ رکھتا. 60 ہجری تک کتنا فاصلہ ہے؟ صرف 50 سال کا. کیسی اسٹیپ فال. کہاں پیغمبر سب سے بہترین مخلوق اور 50 سال میں اتنی گراوٹ کہ اس کی نیابت کی منزل پر یزید بیٹھ جائے. صرف 50 سال میں اتنی گراوٹ. تو اللہ اکبر، تاریخ کا یہ رشتہ ہے کربلا کے ساتھ کہ جو اسلام کے نام پر حکومتیں کرنے والوں نے دہشت گردی کا دروازہ بند کر دیا تھا، زبانیں خاموش تھیں، جو سر اٹھتا تھا وہ اپنے کاندھوں پر باقی نہیں رہتا تھا، جو آواز بلند ہوتی تھی اس کے گھر کے نشان باقی نہیں رہتے تھے. حسین ابن علی نے ایسے تاریخ اور دہشت گرد ماحول میں اٹھ کر کربلا برپا کر دی. ایسے تاریخ ماحول میں دہشت گردی کے خلاف کربلا برپا کر دی. آپ مدینے میں جب لوگوں سے کہتے تھے کہ ظلم ہو رہا ہے، مجھ سے خلاف اٹھنا چاہیے، کتنے اٹھے؟ کوئی نہیں. مدینہ چھوڑا آپ نے، کتنے ساتھ نکلے؟ کوئی بھی نہیں. مکے پہنچے، 4 مہینے تک بیٹھ کر مکے میں آپ تبلیغ کرتے رہے، اپنا انسٹانس بتاتے رہے. یہ ساری باتیں، 4 مہینے بڑی لمبی مدت ہوتی ہے. کوئی آیا آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے؟ کیوں کیوں؟ کیا امام حسین علیہ السلام غلط بات کر رہے تھے؟ غلط بات کر رہے تھے نہیں، لوگ دہشت زدہ تھے، خوف کے اندر مبتلا تھے، جان کا ڈر تھا، اولاد کا ڈر تھا، گھروں کا تلاش ہونے کا ڈر تھا. ارے سلام ہوئی کر رہا تھا اولاد کے ڈر کو، گھر کا لوٹنے کے ڈر کو، خاندان کے تلاش ہونے کے ڈر کو، جان کے نقصان کے
ڈر کو سارے ڈروں کو عبور کر کے حسین نفس مطمئنہ کی منزل کمال پر پہنچا. کتنے ساتھ تھے آپ کے؟ آپ کا گھر والا گھرانا بنی ہاشم، چند دوست، چند غلام، بس. کیوں نہیں آپ بڑا لشکر لے کر گئے؟ نہیں لے جا سکتے تھے دوستو، دہشت گردی 50 سال میں اتنی زیادہ ہوئی تھی، لوگوں کے دل سرد ہو چکے تھے. سمجھ آئی کربلا میں اتنے مختصر کیوں تھے؟ دہشت گردی اس بلا کی تھی کہ اب لوگ اپنی جان دینے کے لیے راضی نہیں تھے، اپنا گھر لٹوانے کے لیے راضی نہیں تھے، اپنے بچوں کے گلے کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے. اور ان سب پر کیا چیز کمپرومائز ہو رہی تھی؟ محمد کی خواب، محمد کی آئیڈیلز، سب کچھ قربان ہو رہا تھا. تو کوئی اپنے بچے لائے نہ لائے، حسین اپنے بچے لے آئے. کوئی اپنے گھر کو لائے نہ لائے، حسین اپنا گھر لے آئے. تم اپنے گھر کے در و دیوار کو بچاؤ، آتش کی زد پر حسین کے گھر کے در و دیوار ہیں. تم اپنے جوانوں کے گلے بچاؤ، تلوار کی دھار پر حسین کے جوان ہیں. تم اپنے بچوں کو اپنی گودیوں میں چھپاؤ، تیر کی دھار پر حسین کے بچے ہیں. تم پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ اور دل بھر کر پانی پیو، بھوک اور پیاس کے امتحان کی منزل پر حسین ہیں. اور تاریخ کے سارے دہشت گردوں کے خلاف تنہا حسین اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور آخری جب کوئی دہشت گردوں کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم حسین کے راستے پر چل رہے ہیں. اور یہ کربلا پتا ہو گئی. آسان تھی یہ بات؟ آسان تھی یہ بات؟ جب بہن نے بھائی سے پوچھا کہ بھائی اتنا جنرل رفیق فوجوں کا، کیا ہم کسی کو نہیں بلا سکتے؟ تو بڑا عجیب جواب دیا نا مسئلہ علیہ السلام نے، کس کو بلائیں؟ کیا کر بدل بتائے؟ ارے کون راضی ہوگا اپنی جان دینے کے لیے؟ کون راضی نہیں تھا جان دینے کے لیے؟ کوئی راضی نہیں تھا گھر بلانے کے لیے. لٹے تو محمد کا گھر لٹے، کٹے تو علی کی اولاد کٹے، باقی کسی کو کوئی محبت نہیں تھی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی. داخلہ کربلا ہوا، اور سامنے چھلکتا ہوا دریا نظر آیا. سواری سے اترے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی، اور اپنے قافلے کے اترنے کا حکم دیا. قافلہ اترا تو بھائی کو کہا خیام لگا دو. جناب عباس نے پوچھا پرندے رسول کہاں؟ تو کہا جو زمین تمہیں پسند آئی. شیر نے دریا کے کنارے خیمے لگا دیے. چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، بیویاں ہیں، گرمی کا موسم ہے، دریا کے قریب ہونے سے پانی کی ترسیل آسان ہو جائے گی. چوتھی محرم میدان فوجوں سے بھر گیا. اور ساتھ میں یہ حکم آیا کہ حسین ابن علی کے خیمے دریا کے کنارے سے اٹھا دیے جائیں. فوجیں آگے بڑھی، خیمے اکھاڑنے کی نیت سے حسین کے علمدار نے تلوار نکالی. گفتگو سنید ہونے لگی. ادھر سے اصرار تھا کہ خیمے ہٹاؤ، ادھر سے انکار تھا کہ کہ ہم خیمے نہیں ہٹائیں گے. امام حسین علیہ السلام کو خیمے کے اندر خبر ملی کہ جناب عباس کا فوجوں کے ساتھ مکالمہ ہو رہا. بھائی کو بلایا, ماجرا پوچھا, کہا فرزند رسول دریا کے کنارے سے خیمے اٹھانا چاہتے. تو کہا عباس اٹھا دو. کہا آقا چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے, ہائے اس گرمی میں پانی کے بغیر. کہا نہیں, ہم کوئی موقع نہیں دینا چاہتے جنگ میں پہل کرنے کا, خیمے اٹھا دو. جناب عباس باہر نکل آئے. اب ایک وہ جانے کا منظر تھا کہ تلوار سے خط کھینچ کر گئے تھے فوجوں کے سامنے, اس سے آگے نہ بڑھنا, اور ابھی آنے کا منظر ہے کہ سر جھکا ہوا ہے. جاتے ہوئے اب آتے ہوئے کیسے کہیں کہ ہم اپنے خیمے اکھاڑ رہے ہیں. ذرا تصور کیجئے صاحب عزت و جلال کے لیے یہ کتنی بڑی آزمائش کا وقت تھا. امام حسین علیہ السلام کو بھائی کی یہ کشمکش سمجھ میں آ گئی, خیمے سے باہر نکلے, بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا عباس ذرا یہ میخ کو کھینچو. یہ تربیت کا کمال تھا حسین ابن علی کی, پہلی میخ جناب عباس کے ہاتھ سے اٹھا. بس دور ہو گئے اس نے, اب دریا دور سے نظر آتا ہے. خیمے اٹھنے کے بعد سے ساتویں محرم تک دستے جاتے تھے, لڑائی کے بعد پانی ملتا تھا, وہ بھی کچھ مشکیں, تھوڑا تھوڑا پانی. ساتویں محرم سے دریا کا پیڑا بٹھا دیا, اب کوئی پانی نہ جائے, اب پانی نہ جائے. اللہ اکبر. عزیزو, ایسے میں چند چھوٹی لڑائیاں ہوئی, چند مشک پانی لایا گیا. ایک مشک ایسی بھی آئی جو بریر حمدانی اپنے دستے کے ساتھ لڑ کر لے آئے, لیکن پیار کے بچوں نے جیسے ہی مشک کو دیکھا اس پر گر گئے. بے تابی سے دہانا کھولا تو سارا پانی دستے بلا میں بہ گیا. اور پھر وہ عاشور کی رات حسین کے خیموں سے صلوات و تسبیح کی آوازیں اور ادھر بچوں کا گھٹ گھٹ کر رونا, آتش کی صدائیں, اور اس عالم بھوک اور پیاس میں اس فجر کا طلوع ہونا, اسے فجر عاشور کہتے ہیں. ادھر حسین نماز فجر سے فارغ ہوئے, بترتی بے سپاہ آنشاہ پردا, بدتزین تواقب ماں پردا, حبیب ابن مظاہر میں سرا یا میں روح جو ہے آج میں منا لا. حسین نے نماز پوری کی اور اپنے لشکر کو ترتیب دینے لگی. بدترتیب سپاہ آن شاہ پردا, شاہ نے اپنی سپاہیوں کو ترتیب دیا, بدترتیب سپاہ ماں پردا, بالکل ایسے جیسے چاند کے گرد ستارے ترتیب پاتے. حبیب ابن مظاہر میسرا یاد, آپ نے کہا ہے حبیب تم میسرے کے کمانڈر ہو, میں زہیر جو ہے, اور چاند سے چہرے والے زہیر کو کہا اب میمنا یا تمہیں ہم نے میمنا عطا کیا, تم اسے سنبھالے رکھنا. اس کے بعد حسین نے علم اٹھایا اور اپنے بھائی کے ہاتھ میں دیا, بشان علی در فوج پیغمبر, بالکل اسی شان سے جیسے پیغمبر کی فوج میں پیغمبر کا علم علی کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا.
عباس علمدار حسین بن گئے. جیسے ہی علم آیا تب نے جنگ کی آواز سنی, پکارے آقا میدان کی طرف جاؤ. اس آواز کا جواب دوں کہا نہیں, تم علمدار ہو, علمدار پہلے نہیں جایا کرتے. آہستہ آہستہ سارا لشکر ختم ہو گیا اور ادھر سے پھر تبل بج رہے تھے, ابھی بھی کوئی ہے تو بھیجو. علی کے لال نے کہا فرزند رسول اب جاؤ. کہا نہیں تم علمدار لشکر. کہا لشکر کہاں ہے, تو آقا وہ لشکر کہاں گیا جس کا میں علمدار تھا. حسین ابن علی نے ارشاد فرمایا عباس تمہاری موجودگی سے بہنوں کو ڈھارس ہے, بیویوں کو آس ہے. یہ جملہ سنا تو ڈر گئے, ارے کہیں یہ خیال تو نہیں کہ حسین قتل ہو جائے اور میں بیویوں اور بچوں کے حوالے سے رہ جاؤں. اس خیال کے ذہن میں آتے خیمے میں آئے سکینہ کو آواز دی, سکینہ بی بی تم پیاسی ہو؟ کہا ہاں چچا. کہا پانی لائیں؟ کہا اگر ممکن ہو. کہا مچھلی آؤ. مچھلی آؤ. سکینہ سوکھی ہوئی مچھلی آئی. اب ایک کاندھے پر مچھ کو رکھا اور بازو پہ بچی کو اٹھایا. اس کیفیت سے حسین علیہ السلام کے سامنے آپ کا 32 برس کا بھائی آ کر کھڑا ہو گیا. امام حسین علیہ السلام نے بیٹی کو چچا کی گود میں دیکھا, کندھے پر سوکھی مشق دیکھی, تو بھائی کو تو کچھ نہیں کہا, بیٹی کو خطاب کیا سکینہ بڑی بہت پچھتا ہوئی, بہت پچھتا ہوئی. اور پھر عباس کو مخاطب کیا ہے علی کے لال جاؤ اس بہن کو خدا حافظ کرو. جس نے تمہاری پرورش کی آب خیمے میں جناب ثانیہ زہرا کے جناب عباس دو زانو بیٹھ گئے. جناب زینب نے جناب عباس کا چہرہ دیکھا, آنے کا مطلب صاف ظاہر, آنے کا مطلب صاف ظاہر. آپ نے یہ نہیں کہا کیوں جانا چاہتے ہو, یہ نہیں کہا جو گیا وہ واپس نہیں آیا. آپ نے ایک چھوٹا سی کہانی سنا دی. عباس ایک واقعہ سناؤں, جب تم چھوٹے تھے اور سہن میں کھیلتے پھرتے تھے, ایک بار میرے شانوں سے چادر کرک گئی. بابا میرے بازو چومنے لگے. بابا بازو چومتے جاتے تھے روتے جاتے. میں نے پوچھا بابا روتے کیوں ہیں؟ میں نے اپنے بازو میں لچی بتائی گی. میں نے بڑے فخر سے جواب دیا تھا بابا اس کا پار جیسا بھائی ہو اس کے بعد میں رسی کام کام کرتا ہے.
Yeah.